بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے. آج دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے. ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد پروگرام انداز جہاں، اور انداز جہاں کے بعد دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. اس کے بعد عشر فجر کا خصوصی پروگرام ہوگا، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی دعا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، عالمی خبریں پیش خدمت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. صدر ایران نے ملک بھر میں 300 سے زیادہ تعلیمی، ثقافتی اور سیاحتی منصوبوں کا آن لائن افتتاح کیا ہے. ایران نے ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹھوس ایندھن سے کام کرنے والے زلجنہ سیٹلائٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں کورونا ویکسینیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. اور ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کی مختلف سرحدوں پر ان کا دھرنا بدستور جاری ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر ایران نے ملک بھر میں 300 سے زیادہ تعلیمی، ثقافتی اور سیاحتی منصوبوں کا آن لائن افتتاح کیا ہے. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے جن منصوبوں کا افتتاح کیا ہے ان میں 183 اسکولوں میں کھیلوں اور ورزش کی سہولیات اور 135 سیاحتی منصوبے شامل ہیں. ان منصوبوں کے افتتاح سے 1700 سے زیادہ افراد کو براہ راست روزگار بھی فراہم ہوگا. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے آن لائن افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کو ملک کا انتہائی اہم شعبہ قرار دیا، جو تقریباً 1,40,00,000 طلبا و طالبات کی تعلیمی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. صدر ایران نے کہا کہ کورونا کے باعث اسکول بند ہونے کی وجہ سے یہ سال ہمارے طلبا کے لیے انتہائی سخت سال ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے سیاحت کو ملکی معیشت کا اہم ترین شعبہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران ملک میں 2,200 سے زیادہ سیاحتی منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے ایران کے اقدامات کو جوہری معاہدے کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے جوہری معاہدے میں واپس آ جائے. وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے سی این این ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بنیادوں پر توجہ دیے بغیر اس معاہدے سے الگ ہوا ہے، اس لیے اسے ہی اس معاہدے میں واپسی کے طریقوں پر غور کرنا ہوگا، اور اسے چاہیے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا ماحول تیار کرے اور اس بین الاقوامی معاہدے میں واپس آ کر اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپس آ کر اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنا ہوگا، جبکہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل کیے جانے کی صورت میں ایران اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹھوس ایندھن سے کام کرنے والے ذوالجناح سیٹلائٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ وزارت دفاع میں ایرو اسپیس شعبے کے ترجمان مہندس حسینی کا کہنا تھا کہ ذوالجناح تحقیقاتی سیٹلائٹ کی لانچنگ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ انجام پائی اور اس میں ٹھوس ایندھن والے طاقتور انجن کا پہلی بار استعمال کیا گیا۔ انہوں نے ایام اللہ عشر فجر کی مناسبت سے ایران کے نیشنل ٹی وی چینل 4 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی وزارت دفاع کے ماہرین کی کوششوں سے ٹھوس ایندھن کے انجن سے کام کرنے والے سیٹلائٹ ذوالجناح کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کی یہ لانچنگ 3 مرحلوں پر مبنی تھی، جس میں پہلے اور دوسرے مرحلے میں ٹھوس ایندھن کا استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹھوس ایندھن کی وجہ سے اس سیٹلائٹ میں 220 کلو وزن اٹھانے کی توانائی پیدا ہو گئی، جبکہ زمین کے مدار میں یہ 500 کلومیٹر کی جگہ لے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں کورونا ویکسینیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی موجودگی میں منگل کے روز ہیلتھ ورکر کو ویکسین کا ٹیکہ لگا کر ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا، جسے سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ چین سے 5 لاکھ ویکسین ملنے پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام صوبوں میں ویکسین کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ کورونا ایس او پیز پر عمل اور ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنا ہوگا۔ ویکسین آنے کے باوجود وائرس کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ امریکہ میں 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اسکولوں کو کھول دیا ہے اور اب اسپتالوں کو بھی عام مریضوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کو اپنے استعفے کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ منگل کے روز ایک بیان میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ کل ہی استعفیٰ دینے کو تیار ہیں اگر اپوزیشن قیادت نے جو رقم لوٹی ہے وہ قومی خزانے میں جمع کرا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن اتحاد نہ تو لانگ مارچ کر سکا اور نہ ہی وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 31 دسمبر کے بعد 31 جنوری بھی گزر گئی، اب پی ڈی ایم استعفے دینے کے بجائے سینٹ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کی مختلف سرحدوں پر ان کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے، اور رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غازی پور، سنگھو اور ٹیکری سرحدوں پر پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس نے ان سبھی سرحدوں کو پوری طرح سیل کر دیا ہے جہاں کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دہلی پولیس نے پیدل چلنے کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ حکومت سڑکیں بند کر کے کسان تحریک کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد مسلمانوں کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ فوجی بغاوت کے بعد میانمار میں رہ جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فوجی بغاوت کے بعد کی صورتحال روہنگیا مسلمانوں کی حالت ازار کو مزید خراب کر دے گی۔ واضح رہے کہ سن 2017 میں میانمار کی فوج نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جس کے بعد 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش مہاجرت کر گئے تھے، تاہم اب بھی میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ایرانی عوام سے امریکہ کی دشمنی کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ پہلے آپ وہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔
ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی درحقیقت سامراجی طاقتوں کے تسلط سے نجات اور اپنی عزت و سربلندی کے حصول کے لیے ایک عظیم قوم کے مضبوط عزم و ارادے کا نتیجہ تھی۔ ایران کے عظیم اسلامی انقلاب نے درحقیقت دنیا میں امریکی تسلط اور بالا دستی کو کھل کر چیلنج کیا اور مظلوم قوموں کی بیداری اور حالات کی تبدیلیوں کا سبب بنا۔ یہی اس قوم اور اس ملک سے امریکہ اور سامراجی طاقتوں کی دشمنی کی اصل وجہ ہے۔ ایران سے امریکہ کی دشمنی کوئی مفروضہ نہیں، نہ ہی یہ تعصب اور بدگمانی کا نتیجہ ہے، بلکہ تجربے، مسائل کے ادراک اور گہرے زمینی حقائق پر استوار ہے۔ امریکہ نے ایران میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کے پہلے روز سے اس نظام کو ختم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس وقت نہ ایران کا ایٹمی پروگرام تھا، نہ ہی علاقائی اثر و رسوخ کا معاملہ درپیش تھا۔ البتہ علاقے کا ایک تابعدار اور نفع بخش ملک سامراجی تسلط سے باہر نکل گیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کچھ عرصہ قبل اپنے خطاب میں امریکہ کی ایران دشمنی کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اوائل انقلاب میں نہ تو ایٹمی معاملہ تھا، نہ میزائل کا مسئلہ تھا، اور نہ ہی علاقائی سطح پر ایران کے اثر رسوخ میں اضافے کی کوئی بات تھی، لیکن امریکی حکام نے سمجھ لیا تھا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران جیسا ان کا فرما بردار اور نفع بخش ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ایران کی پرام ایٹمی سرگرمیوں کو متنازع بنانا، میزائل پروگرام کو خطرناک بنا کر پیش کرنا، بے بنیاد دعووں کے ذریعے ایران کے علاقائی کردار کو مخدوش کرنا، شہید قاسم سلیمانی جیسے میدان استقامت کے عظیم ہیرو کو شہید کرنا اور شہید فخری زادے جیسے ایٹمی سائنس دانوں کو دہشت گردی کے ذریعے راستے سے ہٹانا امریکہ کے ناجائز اور غیر قانونی اقدامات کی چیدہ چیدہ مثالیں ہیں۔ البتہ امریکہ کے مقاسمانہ اقدامات، پابندیوں، اقتصادی دہشت گردی، زیادہ سے زیادہ دباؤ، تمام تر حربوں کے مقابلے میں ایران کے عوام نے اپنی طاقت، اقتدار اور اتحاد کے ذریعے بارہا ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسلامی جمہوری نظام اور ایرانی قوم کو اس کے راستے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔
ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے تہران میں مقیم برے صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی، اور اسکائپ کے ذریعے اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے نوید حیدر تقوی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تقوی صاحب، امریکہ کی اس دشمنی کا نتیجہ کیا نکلا؟
امریکہ کی جو دشمنی ہے اس کا نتیجہ تو خود اس کا ہی مکالا ہوا ہے اس دشمنی کے اندر، چونکہ ایران کی عوام نے اس دشمنی کے مواقع سے، مثلا اس نے تو کچھ نہیں پایا، لیکن ایران کے عوام نے، ایران کی قوم نے، حکومت نے درحقیقت دیکھا جائے تو بہت کچھ پایا ہے۔ آج ہم ایران کے اندر، بلکہ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے حالیہ چند خطاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پابندیاں جو امریکی دشمنی کی وجہ سے ملت ایران پر لگائی جاتی رہی ہیں گزشتہ 40 برسوں کے دوران، یہ پابندیاں جو ہیں وہ ایران کے عوام کی صلاحیتوں میں دو چندان اضافہ ہونے کا سبب بنی ہیں۔ یہ پابندیاں جو ہیں اس نے یہاں کے خود کفیل جو ہے وہ کر دیا ہے، خود مختار کر دیا ہے ایران کو بہت سے شعبوں میں، خاص طور پر دفاعی طاقت کے شعبے میں ایران جو ہے علاقے کا مضبوط ترین ملک بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نے تو یہ پابندیاں اپنی دشمنی کی بنیاد پر ملت پر لگائی تھیں، اور بہت سی قومیں اور ملتیں جو ہیں اس پابندیوں کی بنیاد پر گھٹنے ٹیکنے پر بھی مجبور ہوئی ہیں، لیکن ملت ایران نے ان پابندیوں کو ایک نعمت سمجھا اور اپنے آپ کو نکھارنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوئی۔ درحقیقت یہ دشمنی جو ملت ایران کے ساتھ تھی، امریکہ کو تو اس سے کچھ نہیں ملا بلکہ اس کا دنیا میں جو ہے وہ منہ کالا ہوا ہے، لیکن ملت ایران کو اس دشمنی کے بدلے میں ایک طاقت ملی ہے، ایک ایسی طاقت ملی ہے کہ جس نے خطے کے اندر ایران کو جو ہے وہ سرفراز کیا ہے۔ ہر روز ہم ایک نئی ایجادات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر دن جو ہے ایران جو ہے وہ سرفرازی وہ کامرانی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، چاہے وہ کورونا وائرس کے حوالے سے ہو۔ ہم پچھلے دنوں خبر پڑھ رہے تھے کہ یہاں کی بنائی ہوئی ویکسین جو ہے وہ یورپی ممالک کے اندر جو ہے وہ مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ معاہدے کرنے پر آمادہ ہیں کہ وہ ایران کی کورونا ویکسین جو ہے اس کو حاصل کریں۔ ایران نے ایک رول ماڈل پیش کیا ہے ہر میدان کے اندر کہ جو در حقیقت دنیا کو چونکا دینے والا ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ایران مختلف میدانوں کے اندر، اور جیسا کہ آپ نے اپنی خبر میں بھی اس نقطے کی طرف وضاحت کی تھی کہ زلجنہ نامی جو سیٹلائٹ ہے وہ فضا میں گیا ہے اور اس نے وہاں پر ایک نئے باپ کا ایران نے جو ہے نا اضافہ کیا ہے، اور دنیا کے 6 ملک تھے، اب ایران جو ہے وہ 7واں ملک جو ہے وہ بن گیا ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر، جو ہے دنیا کی 10 بڑی طاقتوں میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ دشمنی در حقیقت امریکہ کچھ بھی اس کو سمجھے، لیکن ایرانی قوم نے اس دشمنی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، استقامت، مزاحمت اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اپنے اہداف کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب۔ جی ثاقب صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب صاحب، جناب آج ایران کہاں ہے جو امریکہ کی دشمنی کی زد پر ہے، اور وہ ممالک کہاں ہیں جو امریکہ کی دوستی اور دراصل کاسا لیسی پر نازا ہیں؟
دیکھیے، میرا 3 منٹ کا وقت ہے۔ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اگر دیکھا جائے تو بڑی یعنی اسٹیڈلی آگے بڑی ہے، یعنی جہاں جہاں ایران نے قدم رکھا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ ایران نے پیش رفت کی ہے اور دشمن کو ناکامی ہوئی ہے۔ ایران کے اوپر حملہ جہاں سے کیا گیا، 8 سال جنگ کی گئی، امریکہ وہاں پہ 1,65,000 امریکی اور برطانوی فوجی وہاں پہ آ گئی، آج یعنی منفور ترین وجود وہاں امریکیوں کا ہے، ان کو ہر طرف عراقی عوام نفرت سے دیکھتے ہیں اور ان کے کارواں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ بیشتر امریکی نکل چکے ہیں اور انہوں نے جو اپنے اڈے بنائے وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑے اڈے پر ایران جو ہے وہ حملہ کر چکا ہے اور اپنی طاقت کو ثابت کر چکا ہے کہ ہم انتقام لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس نے تو دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ایران اور عراق کے تعلقات کتنے اچھے ہیں اور امریکہ کی وہاں کیا پوزیشن ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کو دیکھیں کہ جو جس کی ایکسپینشن کے لیے اور جس کی امریکہ جس کو مضبوط کرنے کے لیے اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں آیا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، آج وہ اسرائیل خود اپنے گرد اس نے لوہے کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ایکسپینشن کا تو خواب بھی ان کے چکنا چور ہو گئے۔ اسی طرح سے وہ فلسطینی جو اتنے کمزور اور ابھی بھی غریب اور مظلوم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایسی دفاعی قوت حاصل کر لی ہے کہ جس سے ان کا تل ابیب بھی جو ہے وہ اب محفوظ نہیں ہے۔ تو یعنی فلسطینی مضبوط ہو گئے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اس خطے میں۔ عراق میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر آپ سب سے بڑا اگر ملک آپ دیکھیں جو اقتصادی لحاظ سے بھی بہت بڑا تھا اور تیل کی سب سے زیادہ دولت بھی اس کے پاس تھی، اس کی صورتحال دیکھیں، یعنی ابھی کل پرسوں کی خبروں میں اس کے مختلف شہروں میں لوگ جو ہے وہ حکومت کے خلاف نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی صرف شیعہ علاقوں کا مسئلہ اب نہیں رہا، یعنی اس کے برسر اقتدار ٹولے کس طرح سے نکلے ہوئے۔ اچھا، وہ ان کو پیسوں کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ اپنے ہی شہزادوں کو پکڑ کے جنہوں نے بقول ان کے کرپشن کی ہوئی ہے ان سے پیسے جو ہیں وہ وصول کر کے تو اپنی ضروریات پوری گویا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو، اسی طرح سے اس علاقے میں امریکہ جو اس کی جو چھامیاں تھیں اس کے جو بحری بیڑے تھے وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ غیر محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی جو روش ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو آخری کارڈز تھے
جی
وہ بھی اب آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنی سرحدوں
بہت
سے
بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی تجاویز اور آپ کے نظریات کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, ابھی آپ نے سماعت فرمایا پروگرام انداز جہاں, اور اب پیش خدمت ہے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
سامعین, بانوئے دو عالم صدیقہ کبریٰ ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. میں ناہید انوری اور
حسین تقوی کا سلام,
سلام قبول کیجیے.
سامعین, اس مبارک موقع پر ہم حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں.
فاطمہ زہرا کے جو ہر قول پہ قربان ہے, فاطمہ زہرا کے جو ہر قول پہ قربان ہے, نیک عورت کی حقیقت میں یہی پہچان ہے. فاطمہ زہرا کے جو ہر قول پہ قربان ہے, فاطمہ زہرا کے جو ہر قول پہ قربان ہے.
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین ہستی تھیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 14 معصومین علیہ السلام میں سے تیسری معصوم ہستی اور دنیا کی 5 مقدس ترین خواتین میں سے ایک شمار کی جاتی ہیں. حضرت فاطمہ کا مشہور ترین لقب زہرا ہے. آپ کی کنیت ام ابیہا ہے. آپ کے والد ماجد ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اور والدہ ماجدہ حضرت قتیجہ ہیں. ہم اس باپ کی تعریف میں کیا کہیں جو ختم المرسلین, حبیب خدا اور منجی بشریت ہو. کیا لکھیں اس باپ کی تعریف میں جس کی تمام اوصاف و کمالات لکھنے سے قلم عاجز ہو. آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ جو قبل از اسلام قریش کی سب سے زیادہ باعفت اور نیک خاتون تھیں. وہ عالم اسلام کی سب سے پہلی خاتون تھیں جو خورشید اسلام کے طلوع ہونے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں اور اپنا تمام مال دنیا اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے شوہر کے اختیار میں دے دیا. تاریخ اسلام حضرت خدیجہ کی پیغمبر اسلام کے ساتھ وفاداری اور جان و مال کی فداکاری کو ہرگز نہیں بھلا سکتی. جیسا کہ خود پیغمبر اسلام کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ تھیں کوئی دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا.
سامعین, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ ولادت با سعادت اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی روایات کی بنیاد پر بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی بروز جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے زیر سایہ رہیں, اور جب بعثت کے 10ویں برس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا اور پیغمبر اسلام کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا جس کی شعائیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے بچپن میں بہت سے ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 سال کی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی تو کبھی مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈالا، کبھی دشمن بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس کم سنی کے عالم میں بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ڈریں، نہ سہمیں، نہ گھبرائیں، بلکہ اس ننی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ والد کی مددگار بنی رہیں۔
جی ہاں سامعین، یہ بات شروع سے ہی سب پر آیا تھی کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول کا ہمتا نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ذی‌الحجہ کی پہلی تاریخ کو ہوئی، جبکہ آپ دونوں کے درمیان نکاح کے صیغے پیغمبر اکرم نے جاری کیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مہریے کے بارے میں مختلف اعداد و شمار منقول ہیں۔ 400 سے 500 درہم کے درمیان آپ کا مہریہ تھا۔ احادیث کے مطابق امام علی علیہ السلام نے اپنی زرہ بیچ کر حضرت زہرا کا مہریہ ادا کیا۔ آپ دونوں کی شادی کے مناسبت سے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو ولیمہ دیا۔ رخصتی کے وقت پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے دعا فرمائی، خدایا ان کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسل کو مبارک قرار دے۔
سامین، فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم لوگوں پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہمارے اوپر حجت ہیں۔ اس روایت میں بہت ہی دقیق معنی پوشیدہ ہیں۔ جب رجعت کا زمانہ آئے گا اور اہل بیت علیہ السلام کی عالمی حکومت قائم ہوگی اور برسا برس اہل بیت علیہ السلام روئے زمین پر حکومت کریں گے، اس دوران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حجت نمایاں ہوگی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجت ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس زمانے میں عالم وجود کی ملکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ البتہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور دیگر آئمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا حجت خدا رہی ہیں، لیکن امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور میں آپ کی حجیت آپ کے صحیفہ مصحف فاطمہ کے ذریعے خاص طور پر نمایاں ہوتی ہے، اور اسی طرح رجت کے زمانے میں بھی۔
یا زہرا، یا زہرا، حجت نور خدا تخت ولایت زہرا، فرش پر قلب محمد کی صداقت زہرا، سجدائے عشق خدا عین عبادت زہرا، مرکز بزم کسا، مرکز بزم کسا، رمز طہارت زہرا، سلام بر زہرا،
حضرت فاطمہ زہرا ایک ایسی مقدس عبادت ہے جس کا اندازہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت و فضیلت کو خاندان عصمت و طہارت علیہ السلام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث معصومین علیہ السلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ فرزند رسول حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی تو اسے رسول مقبول جناب فاطمہ زہرا کو ضرور عطا کرتے۔ اسی طرح فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا داہنا پیر بائیں پیر سے اٹھائے، خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔
سمیں دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی گمراہی ہے، خصوصاً والدین اولاد کے مستقبل سے متعلق بے پناہ فکر مند رہتے ہیں، جبکہ اس کا بہترین حل تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے کہ تسبیح لوگوں کو برے انجام سے بچاتی ہے۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابو ہارون سے فرمایا، اے ابو ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ تم بھی اس تسبیح کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اگر تسبیح کو ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا تو برے انجام کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی بیوی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر بیوی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں، میری جانب سے بھی تمام سامعین کی خدمت میں ایک بار پھر اس مبارک دن کی مناسبت سے مبارکباد قبول کیجیے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے عشر فجر کا سلسلے وار خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، لیکن پہلے سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام۔ عزیز سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں ناہید انوری اور ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
جی ہاں سامعین، عشر فجر کے ایام چل رہے ہیں، میری طرف سے بھی مبارکباد قبول کیجیے۔ تقریباً
500 سال پہلے سے یعنی صفوی دور بادشاہت سے ایران بتدریج عالمی طاقتوں کی توجہ کے مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ اس زمانے میں ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن اور بین الاقوامی تعلقات میں وسعت، ایران کی خارجہ پالیسی کے مسائل، ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ و امن کے دائرے سے بالا تر ہونے اور ایک طرح سے بین الاقوامی نظام اور ایران کی خارجہ پالیسی کے درمیان تعلق برقرار ہونے کا سبب بن گئی۔ یہ صورتحال تقریباً 200 سال پہلے سے یعنی قاجاری دور بادشاہت سے بہت بلند سطح تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں دو بڑی طاقتوں یعنی روس اور برطانیہ کے درمیان ایران میں اپنا مناسب مقام حاصل کرنے کے لیے شدید رسا کشی چل رہی تھی، اور ایران کی کمزور حکومت وقت بھی ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار کرنے اور دونوں طاقتوں کو کچھ مراعات دے کر خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اپنے سیاسی استحکام اور سلامتی کو قائم رکھ سکے۔ قاجاری دور میں ایرانی امور میں غیر ملکی، خاص طور سے روس اور برطانیہ کی مداخلت اور اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ اغیار سے نجات حاصل کرنا آئینی تحریک میں ملکی عوام کے اہم مطالبات میں تبدیل ہو گیا۔ اب بعد کے برسوں میں خاص طور سے پہلی جنگ عظیم کے بعد عوام کے مطالبات شدید تر ہو گئے۔ اس وقت حکومت ایران کی طرف سے غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار کرنے کے باوجود اس جنگ عظیم میں شامل ممالک کی بہت زیادہ مداخلت کی وجہ سے ایران بھی جنگ کے شعلوں کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکا، جس کا نتیجہ ایرانی حکومت اور عوام کے لیے قحط و وبا، شدید اقتصادی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا۔
دوسری جنگ عظیم کے بعد دو قطبی نظام کے وجود میں آنے اور سرد جنگ شروع ہونے کے بعد دنیا کے تقریباً تمام ممالک امریکہ اور سوویت یونین کی سربراہی میں مغربی اور مشرقی بلاک میں سے کسی ایک بلاک کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اسی دوران دنیا میں سامراج مخالف تحریکوں میں شدت پیدا ہونے کی وجہ سے کچھ ایشیائی اور افریقی ممالک نے مشرقی اور مغربی بلاک پر انحصار سے چھٹکارا پانے کے لیے بین الاقوامی تعلقات میں آزاد پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا ایک نئے بلاک یعنی غیر جانبدار بلاک کی تشکیل کے مقصد سے اپریل سن 1955 میں انڈونیشیا کے شہر بینڈنگ میں ایشیائی اور افریقی ممالک کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں شریک ممالک کے نمائندوں نے تیسری دنیا میں غیر جانبدارانہ پالیسی کی راہ پر پیش پیش رہنے اور سامراج کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے حکومت ایران کے قانونی رہنما ڈاکٹر محمد مصدق کی ستائش کی۔ ڈاکٹر مصدق کو اپنے ملک یعنی ایران کی تیل کی صنعت کو قومیانی کی تحریک کی وجہ سے برطانوی حکومت کے غضب کا نشانہ بننا پڑا، اور سن 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ بغاوت کے نتیجے میں وزیر اعظم کے عہدے سے ان کو برطرف کر دیا گیا۔
جی ہاں سامعین، نہ شرقی نہ غربی کے نعرے کے ساتھ اسلامی انقلاب میں جو چیز پیش کی گئی اس میں قرآنی اور دینی تعلیمات کے زیر سایہ اور غیر جانبداری اور تسلط پسندی کی نفی پر تاکید تھی، اور سیاسی و تاریخی لحاظ سے اس کا سر چشمہ غیر جانبدارانہ پالیسی تھا۔ غیر جانبدارانہ پالیسی کا مطلب بیرونی طاقتوں کی مداخلت سے ملکی آزادی و خود مختاری تھا۔ غیر جانبدارانہ پالیسی کے مطابق تمام بیرونی طاقتیں ایک ہی صف میں تھیں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔
اگرچہ تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک کے دوران ایران کی قانونی حکومت کی غیر جانبدارانہ پالیسی کو دنیا کے بہت سے مظلوم ممالک نے آزادی کے لیے اپنا نمونہ عمل بنایا، اور مشرقی اور مغربی دونوں بلاکوں میں بھی اس پالیسی کو اختیار کیا گیا، لیکن سن 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ کودتا کے بعد ایران کے استبدادی بادشاہ نے اپنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کو مثبت نیشنلزم میں بدل دیا، اور مغرب خاص طور سے امریکہ کے بلاک میں شامل ہو گیا۔ شاہ ایران جو اپنے تخت و تاج کو امریکہ کا مرہون منت سمجھتا تھا، باضابطہ طور پر مغربی بلاک کا رکن بن گیا، اور امریکہ کو وسیع اقتصادی، سیاسی اور قانونی مراعات دے کر نیز امریکہ کے ساتھ سیکورٹی کے اور فوجی معاہدے کر کے ایران کو امریکہ اور مغرب کے ہاتھوں کا کھلونا بنا دیا۔ شاہ ایران نے اپنی استبدادی حکومت کے دوران اپنے تمام مخالفین کا قلع قمع کر دیا اور کسی کو بھی حکومت پر تنقید اور اس کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
این بانگ آزادیست که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از لای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
سامعین، ان حالات میں امام خمینی کی قیادت میں ملت ایران کی آزادی و خود مختاری کے احیاء کے مقصد سے ایران کا اسلامی انقلاب شروع ہوا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نہ شرقی نہ غربی کے نعرے کے ساتھ آزادی و خود مختاری کو اسلامی انقلاب کے ایک اصل محور میں تبدیل اور اس کو اسلامی جمہوریہ کی خارجہ پالیسی کی بنیاد قرار دیا۔ آیت اللہ طالق خانی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے کچھ دن بعد ڈاکٹر مصدق کی برسی کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر مصدق نے ایک ماہر طبیب کی طرح نفس کو پہچانتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں مغربی اور مشرقی دنیا میں غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ انہوں نے ناوابستگی کا نظریہ پیش کیا، وہی نظریہ جسے جمال عبد الناصر، جواہر لال نہرو اور سوکارنو نے اختیار کیا تھا۔ نہ شرقی نہ غربی کا نعرہ جو کہ ایران کی وزارت خارجہ کی عمارت کے صدر دروازے پر بھی درج ہے، بین الاقوامی سطح پر ملکی آزادی و خود مختاری کی علامت ہے اور تسلط پسندی اور دیگر ممالک، خاص طور سے مغربی اور مشرقی طاقتوں پر انحصار کی نفی ہے، نہ کہ مثبت اور دیگر ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات کی نفی۔ دوسرے الفاظ میں نہ شرقی نہ غربی کے نعرے پر عمل کرنے کا حتمی ہدف و مقصد اغیار کی تسلط پسندی کی نفی کرنا ہے، دیگر ممالک کے ساتھ رشتوں کو توڑنا نہیں۔
اسی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران نے مشرق و مغرب سے وابستہ ہوئے بغیر اپنی آزادی و خود مختاری کی پاسداری کرتے ہوئے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے دور میں بھی یہ پالیسی جاری ہے، اور آپ کی رہبری میں پچھلے 30 سال کے دوران ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد رہی ہے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام ماضی میں 15 بہمن، 20 جمادی الثانی اور 3 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 20 جمادی الثانی ہجرت سے 8 سال قبل 5 بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو آغاز بچپن سے ہی اعلیٰ الہی معارف سے آگاہی حاصل تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسے والدین کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ خاندان وحی میں پرورش کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کمال و معنویت کی بلند ترین منزل تک پہنچی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، جو خود حق و انصاف اور تقوی کے مظہر تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی ایک بیوی، ماں اور ایک ذمہ دار انسان کا گراں قدر کردار ادا کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم تاریخ ساز شخصیات نے آپ کی ہی آغوش میں پرورش پائی۔ آپ سماجی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حق کا دفاع بھی کرتی تھیں۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کے دن کو ایران میں خواتین اور ماؤں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 20 جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایران کے وسط میں واقع شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ آپ فقہ اور فلسفے کے علاوہ عرفان کے بھی استاد تھے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جوانی میں ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن شاہی حکومت کے خلاف آپ کی اصل جد و جہد سن 1342 ہجری شمسی میں عروج کو پہنچی، جس کی وجہ سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو شاہی حکومت نے ترکی اور پھر عراق جلا وطن کر دیا۔ آپ نے اسلامی حکومت کی تشکیل، دینی اور روحانی اقدار کے احیاء اور سامراجی طاقتوں کی تیسری دنیا کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے آج کے انسان کو ایک نئی راہ دکھائی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے گراں قدر علمی تصانیف بھی چھوڑی ہیں۔ تین فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان کو نام عطا کرنے والے چودھری رحمت علی کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ جن دنوں شاعر مشرق علامہ اقبال نے تاریخی شہر الہ آباد میں پاکستان کا بنیادی تصور پیش کیا تھا، چودھری رحمت علی انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے دی پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی اور دو قومی نظریے اور مسلمانوں کے ملی تشخص کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے کا کام شروع کیا۔ 15 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند دن پہلے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم جاری کیا۔ امام خمینی نے عبوری حکومت کا اعلان کرتے ہوئے انقلاب اسلامی کے مجوزہ پروگراموں کا بھی اعلان فرمایا۔ عبوری حکومت بنائے جانے کے وقت فوج کی بعض چھاونیوں میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور عوامی انقلاب کے حق میں بعض واقعات رونما ہوئے۔ شاہ کی حکومت کے کارندوں کی طرف سے کرفیو لگائے جانے کے باوجود سارے ملک میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوتے رہے، اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں شاہ کی حکومت کو گرانے کے لیے عوام کی جد و جہد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.